کریم. آج ہم نے سورہ مومنون مکمل کی ہے اور سورہ نور اور سورہ فرقان شروع کی ہے. سورہ مومنون کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالی نے انسان کی موت کے وقت جو حالت ہوتی ہے اور اس کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کو بیان کیا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. زندگی میں تو اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے انسان کے پاس فرصت نہیں ہے, وہ خواہشات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے اور توبہ کو ٹالتا رہتا ہے, کل کل کرتا چلا جاتا ہے. ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اچانک تمہاری موت تمہارے قریب آ پہنچے گی. اس وقت تمہارے جذبات یہ ہوں گے, رب ارجعون, اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے, مہلت دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اب میں پوری زندگی تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا, گناہوں سے بچوں گا, پوری زندگی تیری شریعت پہ چل کے دکھاؤں گا. کلا انہا کلمۃ ہو قائلہا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے کہا جائے گا کلا, ہرگز نہیں. جب کسی بات پر بہت مضبوطی سے رد کیا جاتا ہے, کسی مطالبے کو مسترد کر دیا جائے اور بہت ہی مضبوطی سے, تو اس کے لیے عربی میں کلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ناممکن, محال ہے, اب نہیں ہو سکتا. انہا کلمتن ہوا قائلہا, اب جو تم توبہ کر رہے ہو یہ کلمہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو اللہ کے ہاں نہیں ہے. یہی کلمہ اس منظر سے پہلے اگر زبان سے نکال دیتے, کتنا بڑے سے بڑا گنہگار اگر ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ اب تک جو ہوا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, تو اس چھوٹے سے کلمے کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت ہے, اس کا اتنا وزن ہے کہ یہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ختم. 99 سال تک بتوں کی عبادت کرنے والا بوڑھا اگر 99 سال کے بعد اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ اب تک تیرے ساتھ میں ان بتوں کو شریک کرتا رہا, معاف کر دے, اب نہیں کروں گا, تو 99 سال کے گناہوں پر اللہ پانی پھیر دیں گے. لیکن جب موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اب کہہ رہے رب ارجعون, مہلت دے دے, واپس پیچھے کو بھیج دے, اللہ فرمائیں گے کلا, اب نہیں ہو سکتا. اللہ کا قانون بہت ہی اٹل ہے, جب تک دیکھا نہیں تھا آخرت کے منظر کو, بغیر دیکھے توبہ کرے گا قبول ہے, دیکھا نہیں ہے. کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ بنی اسرائیل کی توبہ اللہ نے کیسے قبول کی تھی, جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے تو توبہ میں اللہ نے شرط یہ لگائی کہ جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے عبادت کی ہے, یعنی جنہوں نے عبادت کی وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں, سزا ملی پھر توبہ قبول. اس امت کے لیے یہ شرط نہیں ہے. تنہائی میں اللہ کے سامنے دو آنسو بہا دے, کہہ دے معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, اللہ کہتے ہیں معاف کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتن, جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے بھی کہا جب تک تمہاری توبہ میں دیکھ نہیں لوں گا کہ سچے ہو توبہ میں, عملی طور پہ ثابت نہیں کر دو گے توبہ بھی قبول نہیں کروں گا میں. اس امت نے نبی کے کہنے پر اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لے آئی اور نبی کے کہنے پر یقین کر لیا کہ گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی حالانکہ ہم نے آخرت دیکھی نہیں ہے. یہی جو جذبہ ہے کہ گناہگار جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ میں نے اگر توبہ نہیں کی تو پکڑا جاؤں گا میں, سزا ملے گی, اسی جذبے کی لاج رکھتا ہے اللہ کہ اس نے ابھی میری سزا دیکھی نہیں ہے, بغیر دیکھے میری سزا پر ایمان لا رہا ہے, اسی جذبے کی لاج رکھ کے اللہ اس کو معاف کرتے ہیں. کیونکہ جب اللہ دکھائے گا پھر معافی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے. اب تو دیکھ لیا, دیکھ کے تو سبھی, دیکھ کے تو انگریز بھی ایمان لے آئیں گے, ہندو بھی ایمان لے آئے گا, سکھ بھی یقین کر لیں گے. دیکھ کے تو جب کوئی طوفان آتا ہوا نظر آتا ہے پھر تو سارے ہی گاڑیوں میں بھاگتے ہیں. امریکہ میں بھی جب طوفان کی پیشگوئی ہو جائے قطار بنا کے سارے بھاگ جاتے ہیں. نظر آتی بھی چیز تو سب کو میرے بھائی نظر آتی ہے. بات یہ ہے کہ عقل سے کام لے کر اللہ کی آیات پر ایمان لایا جائے اور اللہ کی باتوں پر یقین کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے, گناہ ہو گیا توبہ کر رہا ہے, توبہ میں یہ ضروری ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندو دوسرے بھی گناہگار ہیں, وہ گناہ کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے. میرا یہ بندہ میرے پاس آیا ہے توبہ کرنے کے لیے, ہاتھ پھیلا رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے, اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وہ رب نیکیوں سے خوش ہوتا ہے اور گناہوں سے ناراض ہوتا ہے, نیکیوں پہ اچھا بدلہ دیتا ہے اور برائی پہ سزا دیتا ہے. یہ میرا بندہ میری ان تمام باتوں پہ یقین رکھتا ہے تبھی تو میرے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر رہا ہے, لہذا میں نے اس کے اس جذبے کی علاج رکھی اور اس کو معاف کر دیا. حدیث میں آتا ہے یہ جاتا ہے دوبارہ شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے اور پھر بہلا پھسلا کے اس سے گناہ کروا دیتا ہے. پھر یہ دوبارہ آتا ہے اے اللہ دوبارہ میں نے تجھ سے جو کیا تھا معاہدہ وہ توڑ دیا, اب معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا. جذبہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا آئندہ. تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے دوسرے بندے بھی ہیں, وہ بار بار گناہ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو میرے عذاب کا ڈر نہیں ہے. یہ بندہ ہے یہ اس لیے میرے در پہ آ کے توبہ کر رہا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے, اگر یہ بندہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ رب اس کو گناہ پہ سزا دے گا. اس جذبے سے یہ میرے پاس آ کے معافی مانگ رہا ہے, لہذا میں نے بھی اس کے جذبے کی لاج رکھی اور اس کو معاف کر دیا. پھر یہ بندہ جاتا ہے, پھر شیطان ورغلاتا ہے دائیں سے بائیں سے, جیسے قرآن میں ہے نا کہ ہر طرف سے شیطان کے حملے ہوتے ہیں. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ, میں دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی, اوپر سے بھی نیچے سے بھی سامنے سے بھی پیچھے سے بھی ہر طرف سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, شیطان نے کہا کہ اے اللہ تو اپنے ان بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا, کھائیں گے تیرا مگر تیری نافرمانی کریں گے. کتنے لوگ آج رمضان میں کھلے عام روزہ کھا رہے ہیں ہٹ حراموں کو. اگر حکومت کا قانون ہوتا خدا کی قسم ٹیکس لگا ہوتا نا حکومت پہ کوئی بھی نہیں کھاتا. خالق جو آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے, زمین کا سینہ پھاڑ کر تناور درخت پیدا کر رہا ہے, سوکھا چارہ جانور کو کھلا کے بہتا ہوا ہے, دودھ کے چشمے جاری کر رہا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, فرمایا اللہ کی نعمتوں کو اگر قلم سے لکھنا شروع کر دو بیٹھ کے اللہ کے احسانات کو, تو لو یہ جو یہ درخت جو ہیں ما فی الارض من شجرت اقلام, یہ درخت سارے کاٹ کے قلم بنا دیے جائیں, اور والبحر مداد, اور سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے, پھر اللہ کے احسانات کو لکھنا شروع کرو, قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے, سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی. ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے احسانات کی فہرست ختم نہیں ہوگی. اتنے احسانات تھے اس نے کہہ دیا کہ رمضان میں چھوڑ دو کھانا, تو ہونا تو چاہیے خوشی خوشی چھوڑے انسان کہ اللہ پورے سال کھلا رہا ہے, صرف ایک مہینہ دن میں آزما رہا ہے اور افطاری میں پھر پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. للصائم فرحتان, نبی نے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی تو افطاری کے وقت مل جاتی ہے, جتنی بھوک جتنی پیاس ہوگی افطاری کا مزہ اتنا ہی دوبالا ہو جاتا ہے, وہ لذت فوراً اس کا اجر تو فوراً مل جاتا ہے. لیکن ہڈ حرام قوم کھا رہی ہے, پنجاب میں، لاہور میں اور خانیوال اور یہ جو ملتان، کھلے عام کھاتے ہیں بازاروں میں، کھلے عام کھاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں مولویوں کا. کوئی کہے گا نا روزہ رکھو کہ جاؤ ایسے بات کریں، تو کیا سوچنے کی بات ہے؟ کیا خدا کو معلوم نہیں ہے ہڈ حرام کھا رہا ہے؟ خدا چھوڑ دے گا کیا؟ خدا چھوڑ دے گا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں کہتا تو کچھ بھی نہیں کہے گا. یہ بہت بڑی بھول ہے. ایسے ہی تھوڑی قرآن میں اس نے کہہ دیا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اسے روزہ رکھنا پڑے گا. ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا. یہ خدا کا قانون ہے میرے بھائی، یہ حکومت پاکستان کا قانون نہیں ہے کہ عمل کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے، ٹیکس رشوت دے کے جان چھوڑ جائے گی. اللہ اپنے قانون میں بڑا مضبوط ہے، بڑا مضبوط ہے، بہت سخت ہے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. اگر غفور الرحیم کا یہ مطلب ہوتا، یہ مطلب ہوتا، تو پھر اللہ نے پچھلی قوموں کو گناہوں کی وجہ سے الٹا نہ ہوتا، غفور الرحیم ہو کے معاف کر دیا ہوتا ان کو. لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی وجہ سے پوری قوم کو الٹ دیا اس نے. قوم سمود کو ناپتول میں کمی کی وجہ سے پوری قوم کو برباد کر دیا اس نے. پیغمبروں کو اس لیے تھوڑی بھیجا جاتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. غفور الرحیم اگر یہ مطلب ہے غفور الرحیم ہونے کا، تو پھر پیغمبروں کو نہ بھیجتا. پیغمبر جا کے سمجھاتے، کہتے تمہاری مرضی، روزے رکھو نہیں رکھو، نماز پڑھو نہیں پڑھو، پڑھو تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے، وہ غفور الرحیم ہے، ویسے ہی معاف کرنے پر آئے تو اگلے پچھلے سارے معاف کر دے گا. یہ دعوت ہوتی پیغمبروں کی. پھر کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سمجھاتے قوم. گناہ کبیرہ پر اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہے. کوئی کسی کو معاف کر دے اپنی رحمت سے، کسی ضابطے کا محتاج نہیں ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ سزا دے گا اور دیتا ہے سزا. وہ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، فرمائے چھوڑ دو، چھوڑ دو نافرمانی. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، نہیں چھوڑو گے تو سزا ملے گی تمہیں. کتنے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے قبر کے عذاب کو خود دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں عذاب قبر کے واقعات، مر کے گل سڑ کے ختم نہیں ہو جاتے. یہ بہت بڑی بھول ہے. قرآن بار بار آج بھی آیات آئیں کہ وہ مشرکین اور کافر کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، بلا مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، پھر کیا سزا؟ قبر میں تو گل سڑ کے ختم، کون سی سزا؟ کہاں سے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ناممکن ہے. اللہ نے فرمایا ان کنتم قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم صادقین، ان کنتم تعلمون، بتاؤ پھر یہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے بنایا جو اتنے بڑے آسمان کو سورج زمین سے 900,000 گنا بڑا ہے اس کو لٹو کی طرح گھما دے، کیا وہ ان ہڈیوں میں جان نہیں ڈال سکتا دوبارہ؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علی، بلا بتاؤ جس کے جو پوری کائنات کے نظام کو تھاما ہوا ہے، اس کے لیے اس ایک انسان کی ریپیئرنگ دوبارہ کرنا کیا مشکل کام ہے کیا؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، فرمائیں آسمانوں اور زمینوں کا بنانا تو انسان کو بنانے سے زیادہ مشکل ہے، ایسی عجیب عجیب چیزیں ہم نے کائنات میں بنائی ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، فرمایا اپنے ماضی کو جھانک کے دیکھو، منی کے غلیظ قطرے سے، پانی سے ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے. جو تمہیں ناپاک پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، گردے، کلیجی، ناخن، انگلیاں، سر کے بال اور دانت اور زبان بنا کے، سب چیزیں بنا کے تمہیں انسان بنا سکتا ہے، وہ اس ہڈیوں کو دوبارہ کیوں نہیں انسان بنا سکتا؟ ہر لحاظ سے اللہ نے حجت تمام کر دی ہے. اب آپ کی مرضی، رمضان میں کھاؤ سر عام، کھا رہے ہیں پورا پنجاب کھا رہے ہیں. صبح سرحد میں جاؤ تو پتا چلتا ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، پنجاب جاؤ تو لگتا ہے کافر کے بچے رہتے ہیں یہاں پہ، کافر کے بچے رہتے ہیں یہاں پہ. سر سندھ جاؤ تو لگتا ہے کہ ساری کافروں کی نسل رہتی ہے یہاں پہ. جمعے کے دن سندھ میں نے دیکھا ہے مسجدیں نمازی نہیں ہوتے مسجد میں. ایک دفعہ سندھ کے کسی شہر میں ہمارا جانا ہوا، جمعے کی نماز تھی دو صفیں، ہم حیران ہو گئے شہر کی مسجد میں دو صفیں، اتنے تو ہمارے ہاں ظہر میں نمازی، اس سے زیادہ تو ہمارے ہاں کراچی میں ظہر میں نمازی ہوتے ہیں، عام ظہر میں. کھا رہے ہیں مزے سے، پی رہے ہیں اور ہڈ حرام بن کے جو ہے نا غل غپاڑے اڑائے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے ہی اللہ نہیں چھوڑ دے گا. یہ اللہ قرآن بار بار اسی لیے پڑھوا رہا ہے، سنوا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم کرتے رہو. ایک آیت تو بڑا عجیب رکوع ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. دیندار آدمی جب دین پہ چلتا ہے نا، روزے رکھے گا، پیاس برداشت کرے گا، اور پھر رات کو عبادت کرے گا. تو دنیا دار لوگ آج کل ضرورت سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں, پتہ نہیں کن چکروں میں لگ گئے ہیں, مولوی بن رہے ہیں, ترقی کرتے نہیں ہیں. یہ ان کی ترقی دولت ہے. ترقی کا جو آج کل مفہوم ہے, دولت کماؤ پیسہ, یہ مطلب ہے ترقی کا. انسانیت کی خدمت مطلب نہیں ہے. انسانیت کی خدمت ہوتی تو لوگوں پہ خرچ کرنے کا جذبہ, کھسوٹنے کا جذبہ نہ ہوتا. تو ہر شخص اسی اس میں لگا ہوا ہے, ترقی ترقی ترقی. تو دیندار آدمی جب دین پہ چلتا ہے, لڑکی ہوگی پردہ کرے گی, اس کے تو بہت ساری رکاوٹیں ہیں. وہ تو کالج یونیورسٹی جائے گی بھی تو برقعے میں جائے گی, ہاتھوں میں دستانے ہوں گے اس کے, وہاں بھی مذاق اڑایا جائے گا اس کا. مرد ہوگا تو داڑھی رکھے گا, لباس شریعت کے مطابق رکھے گا. پھر ہر جگہ حلال حرام کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, یہ جاب جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ کاروبار جائز ہے یہ ناجائز ہے. تو بہت ساری چیزوں میں اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. جبکہ وہ دنیا دار کو دیکھتا ہے کہ یہ غل غپاڑے اور آ رہے ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, رمضان میں کھاتے بھی ہیں ہڈ حرام بن کے, اور جھوٹ کیا بولتے ہیں کہ ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا. اتنا ہٹا کٹا اگر خدا نے تجھے معذور بنا دیا, فالج ہو گیا تجھ پہ, یا ڈاکٹروں نے تجھ پہ پابندی لگا دی, پھر دیکھیں گے تجھ سے کیسے بھوکا نہیں رہا جاتا. شرم آنی چاہیے ایک صحت مند آدمی کو یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی. شرم آنی چاہیے کہ اللہ تجھ سے یہ صحت کی نعمت چھین نہ لے. تو دیندار آدمی جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, یہ تو کھا رہے ہیں موج مستیاں کر رہے ہیں. بینک کے مینیجر دیکھو کتنے بڑے بڑے بنگلے بنا لیتے ہیں, اور جو بیچارہ بینک کی جاب چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے وہ دو سال سے سڑکیں ناپتا پھر رہا ہے, اس کو کوئی جاب ہی نہیں مل رہی. وہ کہتا ہے یار وہ اتنے مزے, میں ویسے کا ویسے ہی, اللہ نے تو بڑے وعدے کیے تھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر کسی دیندار سے شادی ہو جائے کسی خاتون کی نا, آج کل خواتین کی کوشش ہوتی ہے کسی دیندار سے ہو, جب ہو گئی تو ظاہر ہے وہ تو پھر کچھ پابندیاں بھی لگائے گا, آزادی تو نہیں ہوگی نا اس کے ہاں, برقعے کی پابندی ہوگی اس کے ہاں, حلال حرام کی پابندی ہوگی اس کے ہاں, بہت سارے احکامات. پھر کیا, پھر سوچتی کس مصیبت میں پھنس گئے. وہ دیکھو فلاں کا شوہر کیسا اپنی بیوی کو گاڑیوں میں لیے گھومتا ہے, ہوٹلوں کی سیر کراتا ہے, یہ کھلاتا ہے وہ کھلاتا ہے, فلمیں بھی دیکھتے ہیں, سین مگھر بھی جاتے ہیں, غل غپاڑے, یہ ہے زندگی. کیا تنگ زندگی, وقتی جوش ہوتا ہے نا اس وقت, نیا نیا سہروزہ لگا ہوتا ہے خواتین کے بھی آج کل سہروزے لگتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں پھنس گئے. تو اللہ نے ان تمام باتوں کا بڑا پیارا جواب دیا ہے. اللہ فرماتی ہے جو دنیا کی عیاش قوموں کو تم دیکھ رہے ہو نا, اس میں اہل یورپ بھی ہیں, اس میں انگریز بھی ہیں, اس میں فرانسیسی بھی ہیں, اس میں امریکن بھی ہیں, اس میں وہ مسلمان بھی ہیں جو گناہگار ہیں عیاشیوں میں, اس میں حکمران طبقہ بھی ہے, ان تمام پر اللہ نے ایک تلوار چلائی ہے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ارے بیوقوف اللہ کو ہرگز غافل نہ سمجھ ان اعمال سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں. اللہ غافل نہیں ہے, دیکھ رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو پکڑتا کیوں نہیں ہے, اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں یہ. اس کا اگلی آیت میں جواب دیا, انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, بات یہ ہے کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے, آج ایسا کرنے دو ان کو, کھانے دو جس کو رمضان میں کھانا ہے کھانے دو, آج دن نہیں ہے بدلے کا. آج اگر بدلے کا دن ہوتا نا تو سارے نیک بن جاتے, جو گناہ کرتا سزا ملتی, لوگ عبرت حاصل کرتے, سارے سیدھے راستے پہ چلتے. آج دن نہیں ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی خوف کے مارے, دہشت کے مارے. اس دن میں ان سے انتقام لوں گا, اس دن کی وحشت ہی اتنی ہوگی, یجعل الولدان شیبا, کہ اس دن کی وحشت بچے کو بوڑھا کر دے گی, بچے کو بوڑھا بنا دے گی. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوا, فرمایا خوف کی وجہ سے گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی اور آنکھیں پلک جھپک نہیں سکیں گے, پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی خوف اور دہشت کے مارے آنکھیں, اور وافئدتهم هوا, اور دل ان کے صبر سے خالی ہو چکے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ, اے محمد ان کو اس دن سے ڈراؤ جس دن عذاب آئے گا. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اس دن یہ ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الى اجل قریب, اے اللہ کچھ دن کے لیے واپس دنیا میں دوبارہ بھیج دے. نجیب دعوتک, تیری دعوت پر لبیک کہیں گے. جو تیرے نبی کا حکم ہوگا, چاہے علماء سے سنے چاہے کتابوں میں پڑھیں, جہاں تیرے نبی کا حکم سامنے آیا, تیری دعوت سامنے آئی, نجیب دعوتا کا ونتبیع الرسل, اور تیرے پیغمبروں کی اتباع کریں گے. اللہ جواب میں کہیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, اب تم کیسی باتیں کر رہے ہو, دنیا میں تو تمہارا یہ نظریہ نہیں تھا, دنیا میں تو تم یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم دنیا میں کامیاب ہیں ہمیشہ اسی طرح کامیاب رہیں گے, اب تمہیں کیا ہو گیا. تو بھائی آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے, اسی لیے اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ جب موت کا وقت آئے گا نا, موت کا وقت, پھر توبہ قبول نہیں کروں گا, پھر یہ رمضان کے کھائے ہوئے روزے سارے نکل جائیں گے, سب نکل جائیں گے. وہ بیوقوف نہیں ہے جو روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے. میں نے کدال چلانے والے مزدور روزہ رکھتے ہوئے دیکھے ہیں, صبح 12-12 بجے تک گرمی میں کنویں کھودتے ہیں وہ پیٹ کی خاطر, مگر روزہ نہیں چھوڑتے, بے ہوشی کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے ان کی, مگر وہ کہتے ہیں کیسے چھوڑ دیں, بے شرم بے غیرت بن کے کیسے منہ میں نوالا اتار لیں. جس خدا نے 11 مہینے کھلایا ہو, ایک مہینہ اگر وہ کہہ رک جاؤ, بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ اس ایک مہینہ بھی نہ رکے ہم. تو اللہ نے ان آیات میں موت کی ایک انسان کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں, اللہ فرمائیں گے کلا اب یہ نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, فرمایا موت کے بعد ایک تیری برزخ کی زندگی ہے, قیامت تک قبر کی زندگی ہے, اور پھر قبر کی زندگی کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تیرا کوئی رشتہ دار تیرے کام نہیں آئے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, ہاں اگر اعمال تیرے اعمال نامہ جھک گیا, نیکیوں کا پلڑا جھک گیا, یہی لوگ ہیں کامیاب, اور جس کی برائیوں کا پلڑا جھک گیا, فَأُولَٰئِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جان کا نقصان کر کے آ گئے, اور جہنم میں ہمیشہ جلیں گے. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ, جہنم کی آگ ان کے چہروں کو لپیٹے گی, چہروں کو جلائے گی ان کے. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ, اور وہ اس آگ میں جل کے کوئلہ ہو جائیں گے. جب ایسے تپش ہوگی جلیں گے, اللہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا میری آیات تم پر دنیا میں تلاوت نہیں کی جاتی تھی, کیا دنیا میں میرے احکام تمہیں بتائے نہیں جاتے تھے. فکنتم بہا تکذبون, تم یقین کر کے عمل کرنے کے بجائے ان کو جھٹلایا کرتے تھے, شک کیا کرتے تھے. مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, اللہ کے معاذ اللہ سیاسی نعرے ہیں. تو وہ جواب میں کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے اللہ تیری آیات ہم پہ بتائی گئی تھی لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی. جب کسی کو بہت کچھ سمجھایا جائے پھر بھی نہ عمل کرے نا, وہ پھر بھی نقصان ہو جائے تو کہتا ہے بھائی سمجھایا تو بڑوں نے بہت تھا مگر میری قسمت ہی خراب تھی. کہتے ہیں نا کہ بھائی اس راستے سے نہیں جاؤ, لٹ جائے گا, ڈاکو ہیں, پھر بھی جا رہا ہے وہ, اور پھر لٹ جائے تو کیا کہیں گے, یار باپ نے بھی سمجھایا, دوستوں نے بھی, میری کمبختی تھی, بدبختی غالب آ گئی. تو وہ جواب میں کیا کہیں گے اے اللہ تیری آیات تلاوت کی جاتی تھی مگر ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی. وکنا قوما ضالین, اور واقعی ہم بڑی غلطی میں پڑے ہوئے تھے. ربنا اخرجنا منہا, دیکھو ایک تو موت کے وقت تمنا کریں گے دوبارہ زندگی مل جائے, اب جہنم میں جلتے ہوئے پھر کہیں گے ربنا اخرجنا منہا, اے اللہ ایک مرتبہ اس آگ سے ہمیں باہر نکال دے. فإن عدنا, اگر دنیا میں جا کے دوبارہ ہم نے تیری نافرمانی کی, فإنا ظالمون, واقعی ہم بڑے ظالم ہوں گے. اللہ جواب میں کہیں گے اخسؤوا فیہا, اس میں ذلیل ہو کے پڑے رہو, اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو. ولا تکلمون, اور مجھ سے کلام مت کرو, مجھ سے بات مت کرو. انہ کان فریق من عبادی, اس لیے کہ دنیا میں ایک گروہ میرے بندوں کا ایسا بھی تھا, یقولون, جو یہ باتیں دنیا میں کیا کرتا تھا جو اب تم کر رہے ہو. تم اب کہہ رہے ہو نا اللہ مہلت دے دے نیک بن جائیں گے, وہ دنیا میں کہتا تھا ربنا آمنا, اے اللہ ہم آج تجھ پر ایمان لائے ہیں, مستقبل میں نہیں ابھی لا رہے ہیں ایمان. فاغفر لنا, تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ورحمنا, اور ہم پر رحم بھی کر. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یہ ان کے دل کی پکار ہوتی تھی, ان کی آواز ہوتی تھی. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کہتے مولوی لوگ ہیں, بس مصلے, جائے نماز, لوٹے وضو انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں, مسواکوں میں. آج اسی طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک نماز کے لیے آ رہے ہوں گے, ایک نماز سے آ رہے ہوں گے, دوسرے کی تیاری میں لگے ہوں گے, دنیا کے کسی کام کے نہیں ہیں. ہر وقت اللہ کے خوف سے, اور ہر وقت جائز ناجائز, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے, انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں. تو فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي, تم نے جو ان کا اتنا مذاق اڑایا کہ اس مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا. تم بھول گئے کہ تمہارا بھی کوئی خدا ہے, صرف انہی کا نہیں ہے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے. اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا, دیکھو انہوں نے دنیا میں جو صبر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیندار کو صبر کرنا پڑتا ہے. دین لڈو کھانے کا نام نہیں ہے. اور دین کو ہر چیز میں رسومات, غل گپاڑے, تراویوں میں بھی مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. میرے پاس فون آیا ایک صاحب کا, وہ ختم قرآن پہ حضرت صرف ایک دیکھ کا انتظام ہے صرف. کیوں بھائی, عبادت ہے, مٹھائی کا کیا تصور ہے اس میں بھائی؟ کہہ رہے پھر کیا کریں, اتنے لوگ آئیں گے, نماز تراوی ختم ہوگی, پھر کیا ہوں. میں نے کہا ایک پتلی گلی بنائے, لوگوں سے کہیں جس جس نے نماز پڑھی اب یہ پتلی گلی سے نکل لیں. کہ یہ خوشبو ہے, میں نے کہا ثواب مل گیا, اتنا اور کیا چاہیے بھائی. کہہ رہے تھوڑا سا تو کوئی مٹھائی وٹھائی. کیا چھچوری حرکتیں ہیں, بچکانا حرکتیں ہے. یعنی عبادت ہے یا کوئی تقریب ہو رہی ہے؟ پورا شو بنا دیا اس کو. جیسے دنیا دار آدمی کوئی شو و تقریبیں ہوتی ہے نا, کچھ نہ کچھ ہلا گلا ہو جائے, تو تراوی میں بھی یہی بنا. عبادت ہے خالص, عبادت ہے. نماز پڑھو, دعا مانگ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, ثواب اتنا سارا لے کے جا رہے ہو, اور کیا چاہیے. مٹھائی دل پسند والوں کی جب چاہو خرید کے جتنی چاہے کھا لو, نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. تو دین کو جو ہے نا, جب رسومات اور یہ کھانے پینے کی چیزیں بنایا جاتا ہے تو پھر یہ دین دین نہیں رہتا, کھیل تماشا بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جزیتہم الیوم بما صبروا, دیکھو میں نے ان کو کیسا ان کے صبر کا بدلہ دیا. انہم ہم الفائزون, آج وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, جلدی سے بس یہ آدھا رکوع میں اس کا ترجمہ کر دوں. یہ آیتیں بہت ہی اہم ہیں انسانی زندگی پر اثر انداز ہونے کے لیے. اللہ ان سے کہیں گے اچھا تم بتاؤ تم دنیا میں کتنے سال رہے ہو. سمجھتے تھے نا بڑی طویل زندگی ہے, کون توبہ کرے ساری زندگی, کون نماز پڑھے, کون زکات دے, کون روزہ رکھے, کون والدین کی اطاعت کرے, کون نظر کی حفاظت کرے, کون زنا سے بچے, کون شراب سے بچے. اتنی لمبی زندگی دو چار دن کی ہوتی تو کوئی بات ہے. اللہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ کتنے دن رہ کر آئے ہو. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, کہیں گے اللہ یا تو ایک دن یا آدھا دن, اس سے زیادہ نہیں رہ کر آئے. آخرت کے مقابلے میں ان کو یہ 50-60 سال کی زندگی 24 گھنٹے کی بلکہ اس سے بھی کم کی لگ رہی ہوگی. فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ, اے اللہ تو خود شمار کرنے والوں سے پوچھ لے, ایک دن سے زیادہ نہیں رہے. اللہ فرمائیں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, واقعی بہت تھوڑا رہ کر آئے ہو آخرت کے مقابلے میں. لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کاش یہ بات تمہیں پہلے پتہ چل جاتی کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت ہی تھوڑی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, کیا تم نے دنیا میں یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ فلمیں دیکھنے کے لیے, ڈرامے دیکھنے کے لیے, پان گٹکے کھانے کے لیے, اسنوکر کلب کے لیے, اور جوئے کھیلنے کے لیے, اور جناب عیاشی کے لیے, سارا سارا دن کرکٹ کے میچ دیکھنے کے لیے. کبھی ورلڈ کپ آ رہا ہے, کبھی ون ڈے آ رہا ہے, کبھی ٹیسٹ میچ آ رہا ہے, اور وہ بھی لنگوروں کی طرح گیندے اٹھا اٹھا کے بلے سے جو ہے نا وہ بھی پھینک رہا ہے کھلاڑی بھی, اور یہ بھی ہیچڑوں کی طرح تالیاں پیٹ رہے ہیں. سارا دن کئی کئی گھنٹے اسی میں گزر جاتے ہیں, اور ایسی عزت دی جا رہی ہے کھلاڑیوں کو. کھلاڑی کی اسلام میں کوئی عزت نہیں ہے, یاد رکھو. اسلام میں مفید لوگوں کی, سائنسدانوں کی عزت ہے اسلام میں, ڈاکٹروں کی عزت ہے اسلام میں, طبیبوں کی عزت ہے اسلام میں, اور اسلام میں جو ہے اور تاجروں کی بھی عزت ہے اسلام میں, مزدوروں کی بھی عزت ہے, ان کا بھی کوئی مقام ہے, وہ بھی قوم کے لیے مفید ہیں. لیکن اسلام میں یاد رکھو کھلاڑی کی کوئی عزت نہیں ہے, یہ ذہن میں بٹھا لو اچھی طریقے سے. کھلاڑی کی کوئی عزت نہیں, کوئی پروٹوکول نہیں اسلام نے اس کو دیا, اس لیے کہ کھلاڑی کا مقصد کھیل تماشا لہو لعب, نہ دنیا کے کسی کام کا نہ آخرت کے کسی کام. اور ہمارے یہاں اس کو لا لا کے بٹھا رہے ہی آئے ہیں جناب فلاں صاحب اور یہ جناب فلاں. کھیلنے پر پابندی نہیں ہے گلی محلے میں کھیلنے, لیکن کھیل کو کھیل سمجھے انسان. کھیل کا مطلب ہے تھوڑا سا دماغ تفریح کا دل چاہتا ہے انسان کا, چل بھائی گیند اٹھائی. میں بھی کبھی کبھار کھیلتا ہوں, آپ نے دیکھا دماغ تھک جاتا ہے, ہمیں بلہ اٹھایا چل بھائی ذرا گیند کرا, دو چار چوکے چھکے مارے, تھوڑا سا تفریح ہو گئی, آگے بیٹھ گئے بس. کسی نے پورا میچ کھیلنا ہے پورا میچ کھیل لے, لیکن وہ جو گلی محلے میں یا روڈوں پہ کھیلا جاتا ہے اس میں تھوڑی دیر کھیل کے تھوڑا سا جیت لیتے ہیں, تھوڑی سی ہار ہو جاتی ہے, خوشی ہو جاتی ہے, جو ہارا اس کی تھوڑی سی بےزتی ویستی کرا دی, بس ختم ہو گئی بات. دماغی تفریح ہوتی ہے اس سے, یہ جائز ہے بالکل. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ فٹ بال کھیل لیا, اس سے دماغ بھی فٹ فاٹ ہو گیا, ٹانگیں بھی مضبوط ہو گئیں, اور بنٹے بھی کھیل لیں کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑا سا دماغی تفریح ہوتی. لیکن جو بین الاقوامی سطح پہ جو میچز کھیلے جا رہے ہیں یہ دماغی تفریح نہیں ہے, یہ کوئی خارش ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھیل کو اتنا پروٹوکول دینا یہ جائز نہیں ہے. کھیل کا مقصد ہے دماغ کو تفریح دینا تاکہ انسان مفید کاموں میں وقت گزار سکے. اگر مفید کام ہی کھیل کو بنا لیا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اگر اس کام ہی کھیل کو بنا لیا ہے, پروفیشن ہے وہ, کھیل ہی کو کام بنا لیا ہے, تو پھر یہ جائز نہیں. کام کچھ اور ہو, کھیل اس میں معاون مددگار ہو. کھیل میں بڑے فائدے ہیں, اس سے انسان میں توازو پیدا ہوتی ہے. کتنے بڑے مفتی حضرت دامت برکاتہم کھیل رہے ہوں گے تو تکبر نہیں پیدا ہوگا. کھیل میں تو اچھلنا کودنا پڑتا ہے نا, انسان کو فٹ فاٹ رہتا ہے, خوش رہتا ہے. تو صحابہ دوڑ لگایا کرتے تھے, گھڑ سواری, تیر اندازی, بہت سارے کھیل کھیلتے تھے. تو جائز ہے, مگر یہ جو اسی کو مقصود بنا لینا یہ اس آیت میں داخل ہے. فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے دنیا میں یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا, شراب پیو, زنا کرو, موج مستیاں کرو اور غل غپاڑے کر کے دنیا سے چلے جاؤ, پھر تمہاری اولاد مزے کرے, عیاشی کرے. وانکم الینا لا ترجعون, اور تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق, جو بادشاہ برحق ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ اتنی زبردست مخلوق انسان کو محض مزے اڑانے کے لیے پیدا کرے, فلمیں دیکھنے, ڈرامے دیکھنے اور ٹائم پاس کے لیے پیدا کرے. فتعال اللہ, اللہ کی ذات اس عیب سے پاک. تو میرے بھائی دیکھو کیسی باتیں قرآن بیان کر رہا ہے. خدا کی قسم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کی جائے کم ہے, کیونکہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے جو حق کو اتنا کھول کھول کے بیان کرے اور اس کی تعلیمات انسانی فطرت کو اتنا اپیل کرتی ہوں. کسی طبی یہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہی ہے برحق کتاب, اس کے علاوہ کوئی کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے. سب تحریف شدہ ہیں. تورات پڑھیں سمجھ میں نہیں آئے گی, انجیل پڑھیں سمجھ میں نہیں آئے گی, ہندوؤں کی کتابیں پڑھیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, ان کی اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی, ہماری کہاں سے سمجھ میں آئے گی. اور سکھوں کی پڑھیں تو وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی, نہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں. تبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سکھ اپنی کتاب کا درس دیتے ہوں, ہندو اپنی کتاب کے لیے درس کی مجلسیں لگاتے ہوں, تورات کے لیے باقاعدہ کوئی درس تورات کا پروگرام انٹرنیٹ پہ آتا ہو, کوئی درس انجیل یا بائبل کا درس بائبل کا پروگرام انٹرنیٹ پہ آتا ہو. یہ کتابیں ان کی فہم سے بالا تر ہو چکی ہیں. صرف واحد ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن, جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور آج بھی اس کی تعلیمات پوری دنیا کو چیلنج کر رہی ہیں اور انسان کو راستہ بتا رہی ہے یہ کتاب کہ دیکھو لغو اور بیکار پیدا نہیں کیا. کیونکہ اگر مقصد اللہ کی عبادت نہیں ہے تو پھر مقصد شراب ہے, پھر مقصد زنا ہے, پھر مقصد عیاشی ہے, کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آج ہم نے سورہ نور پڑھی ہے, اس میں بہت سارے احکامات ہیں, وقت ملا تو انشاءاللہ پھر کل بیان کروں گا معاشرت سے متعلق, آپس کے رہن سہن سے متعلق.